أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، امين يا رب العالمين. الحج اشهر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، معین ہیں. ومن فرض فيهن الحج، تو جو کوئی عزم کرے ان مہینوں میں حج کا، جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، طے کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو تین پابندیاں اسے کرنی ہوں گی. فلا رفث ولا فسوق، تو نہ تو کوئی بھی فحش بات، فحش حرکت، اپنی بیویوں سے بھی بے حجاب ہونا اس کی بھی اجازت نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی گناہ. ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی جھگڑا، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، گالم گلوچ، ان تین چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اس کی پابندی کرنی ہوگی ایام حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، اور توشہ سفر بھی ساتھ رکھ لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوى، اور یقیناً بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. حج کے سفر میں فرض بھی ان پر ہے کہ جو آمد و رفت جو ہے اس کا خرچ بھی، اور پھر وہاں پر جو اخراجات ہیں، اور پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائیں، انہی پر فرض ہے. لیکن یہ تصور کہ انسان نکل جائے خالی ہاتھ اور راستے میں مانگتا پھرے، یہ پسندیدہ نہیں. سوال سے بچنا، تقویٰ، یہ بھی اپنے زاد راہ ساتھ ہوگا تو تم کہیں دستے سوال دراز کرنے سے بچ جاؤ گے. ضروری سامان جو ہے اپنے ساتھ ہونا چاہیے سفر خرچ کے حوالے سے، اور ویسے بھی جہاں اور چیزیں ساتھ رکھنی ہے تو تقویٰ کا بھی ایک زاد راہ ساتھ ہونا چاہیے. کچھ پونجی تقویٰ کی بھی ساتھ ہوگی تو یہ سفر جو ہے وہ باعث خیر و برکت ہوگا. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میرا تقویٰ اختیار کرو، مجھ ہی سے ڈرو، اے ہوش مندو، اے عقل مندو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. یعنی سفر حج میں کوئی نہ کوئی مال تجارت بھی ساتھ لے گئے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا اس کی اجازت ہے، ممنوع نہیں. فاذا افضتم من عرفات، اور جب تم طواف کے لیے واپس پھرو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کا ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو اللہ کو مشعر الحرام کے نزدیک. یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، اور جب عرفات سے واپسی ہوتی ہے منا کی طرف تو راستے میں یہ ایک رات وہاں پر گزارنی ہوتی ہے مزدلفہ میں. یہ مشعر الحرام وہیں پر ایک پہاڑ کا نام ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو ذکر، اس کا ذکر کرو، اس کو یاد رکھو جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ ذکر یوں کرنا چاہیے اسی انداز سے، تو اسی طور سے اللہ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم ناواقف تھے، گمراہ تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر طواف کے لیے واپس لوٹو وہیں سے جہاں سے لوگ واپس پھرتے ہیں. یعنی سرداران قریش کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، منا میں قیام کرتے تھے، ان کی شان کے خلاف تھا شاید وہاں جانا. فرمایا کہ نہیں، جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں عرفات تک جا کے پھر واپس آنا، تم بھی وہیں سے واپس آؤ. واستغفر اللہ، اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہو اللہ سے، استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. فإذا قضيتم مناسككم، اور جب تم اپنے جو حج کے کام ہیں، مناسک ہیں، وہ پورے کر چکو، فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا، تو یاد کیا کرو اللہ کو جیسے کہ تم یاد کیا کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اب ذکر کرو اور یاد کرو اللہ کو. اصل میں یہ مناسک کے حج جو ہیں ان کی اپنی ایک ترتیب ہے. سب سے پہلے منا میں جانا ہے 8 تاریخ کو, اور پھر وہاں سے عرفات کی طرف روانگی ہے 9 کو, اور 9 کا دن وہاں عرفات میں گزرتا ہے. وہاں شام کو واپسی ہے, اور مزدلفہ میں رات کا قیام ہے, پھر واپس منا آنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں علمی طور پر سمجھانا بھی اور سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے. جو جاتا ہے حج کرنے اسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ترتیب ہے اور اس کے کیا تقاضے. لیکن بہرحال ساری رہنمائی قرآن مجید نے یہاں پر دے دی, اور پورے طور پر تب ہی کھلے گا جب جس کو موقع ملے. بہت سے ہیں الحمدللہ جن کو موقع ملا ہوگا, وہ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے. اب ذکر ہو رہا ہے واپس آ کر منا میں قیام کا. عرب بھی حج کیا کرتے تھے, منا میں بھی قیام ہوتا تھا. جب منا میں قیام کرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے, ان کی شجاعت کی داستانیں قصیدے کہتے تھے, ایک دوسرے پر بازی لے جاتے تھے. اس میں فرمایا کہ اب تم اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے, بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرو. رہنا ہے, ذکر کرنا ہے, لیکن ذکر ہے اللہ. فمن الناس من يقول آمنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا, تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے. وما له في الآخرة من خلاق, اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی وہاں پہنچ کر بھی عرفات تو اصل میں ہے ہی دعا کے لیے, تو سارا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے, وہاں کوئی عبادت تو ہے نہیں. لیکن وہاں پہنچ کر بھی لوگ بہت سے ہیں جو مانگتے ہیں تو صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. کاروبار میں برکت عطا کر دے, گھر جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے, ڈیفنس میں پلاٹ مل جائے, اور بچے جو ہیں وہ روزگار جو ہے ان کو دنیا میں مل جائے. یعنی ساری دعائیں گھوم رہی ہیں دنیا کی چیزوں کی طرف. اور میں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اتنا محروم شخص وہاں پہنچ کر بھی صرف دنیا مانگ رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا کی خوبیاں اور بھلائیاں بھی عطا فرما, اور آخرت کی خوبیاں اور بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور جہنم کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا دلا دے. یہ ہے اصل دعا مانگنے کی. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہوگا ان کی کمائی میں سے, انہیں ان کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں. وہی منا میں قیام, اور منا کا قیام جو ہے آپ کو معلوم ہے واپس آ کر, اور پھر 11 تاریخ, 12 تاریخ اور 13 تاریخ جو ہے ذوالحجہ کی, اصل میں 3 دن ہیں, لیکن 2 دن کے بعد بھی اجازت ہے واپس آنے کی, اور اکثر لوگ 2 دن کے بعد ہی واپس آ جاتے ہیں. وہاں پہ اور کچھ نہیں کرنا ہوتا, بس زیادہ سے زیادہ تکبیرات ہیں, ذکر و اذکار ہے, یا رمی جمرات ہے, جا کر شیاطین کو پتھر مارنے, اور کوئی کام نہیں ہے. تو لیکن جو کام ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ, تو جو کوئی جلدی کرتے ہوئے 2 ہی دن میں چلا آیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اسم علیہ, اور جو پیچھے رہ گیا یعنی 3رے دن کے لیے ٹھہر گیا تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں. لمن اتقا, یہ فائدہ اصل میں اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے. 2 دن والا بھی اگر تقوی سے محروم ہے تو کوئی حاصل نہیں, اور 3 دن میں بھی اگر تقوی حاصل نہ ہوا تب بھی کوئی حاصل نہیں. اصل شاید تقوی ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اے نبی آپ کو ان کی بات بڑی بھلی لگتی ہے دنیا کی زندگی کے معاملات میں. یہ منافقین تھے, بڑے بڑے آتے تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, اور صاحب حیثیت تھے, کاروبار والے تھے, ادھر ادھر گھومنا بھی تھا, تو ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں, دل کو لبھاتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ شخص اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی ٹھہراتا ہے, بات بات پر قسم بھی کھا رہا ہے اللہ کی. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ یہ شخص وہ ہے کہ جو سخت جھگڑالو ہے. اوپر سے بڑی میٹھی باتیں کر رہا ہے لیکن اندر سے یہ فسادی ہے، یہ منافقین کا کردار ہے جو یہاں پر زیر بحث ہوا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں خرابی مچائیں، فساد ڈالیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جا کر جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان سے سمجھوتے ہو رہے ہیں، دین کے خلاف جو ہے وہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اور آپ کے پاس آتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے زیادہ دین کا خیر خواہ کوئی نہیں. تو یہ آپ کو کردار اس وقت بہت زیادہ کثرت سے نظر آئیں گے، خوب گھومنے پھرنے والے اور بظاہر اسلام کی بات کر کے اصل میں دوسروں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے. لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تاکہ تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں بھی، اسی کے نتیجے میں سارا فساد دنیا میں مچتا ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ ہرگز فساد کو پسند نہیں فرماتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اخذته العزة بالإثم، تو جمع دیتا ہے اس کو غرور، اس کا جو گھمنڈ ہے وہ گناہ پر اور جمع دیتا ہے. دل گواہی تو دیتا ہے جو کہ انہوں نے نصیحت کی ہے ٹھیک کی ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ تکبر اور غرور جو ہے وہ اور جمائے گا اسے. فحسبہ جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے ہر دم. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت مہربان ہے اپنے ایسے بندوں کے حق میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان دین میں، اطاعت میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جزوی طور پر داخلہ جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ کو رب ماننا ہے تو اس کی ہر بات مانو، پھر نماز بھی پڑھو اللہ کے حکم کے مطابق، تو گھر کے اندر بھی ماحول وہ بناؤ جو اللہ نے جس کا حکم دیا. تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارے دوسروں سے تعلقات، تمہاری دوستی، حقوق العباد، حقوق اللہ، سب اس انداز سے ہونے چاہیے جیسے اللہ کو پسند ہے. پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. شیطان تو چاہتا ہے، وہ کہے گا کہ بھائی سب کچھ غلط کرو، حرام کھاؤ، سود کھاؤ، جا کے ہر سال عمرہ کر کے بخشوا آیا کرو. یہ ہے، یہ چیز اس کے خلاف ہے. او خلو فسل میں کافر، داخل ہونا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ تو شیطان کا چکر ہے، وہ اس قسم سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا، دین کے نام پہ گمراہ کرتا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جان لو وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم، تمہارے قدم ڈگمگانے لگیں اس کے بعد کہ تمہارے سامنے صاف احکامات، شریعت کے احکامات پہنچ چکے ہیں. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ پھر اللہ بہت زبردست ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، اور صاحب حکمت بھی. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، تو کیا اب وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے، فی ظلل من الغمام، ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے بھی آ جائیں اور قصہ چکا دیا جائے. یعنی اب دین اتنا واضح ہو چکا، شریعت کے احکام سامنے ہیں، اب بھی اگر اس پر عمل نہیں کر رہے، اب بھی ڈنڈی مار رہے ہو، حضور پر ایمان نہیں لا رہے، یا لا کر اور پھر منافقت والا کردار اختیار کر رہے ہو، تو کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ اللہ خود آئے، یعنی اس کا عذاب تمہارے اوپر آئے براہ راست. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پھر قصہ چکا دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، ذرا پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں ان کو ہم نے عطا کی تھی. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آ چکی ہو اس کے پاس، اور اللہ کی نعمت، نعمت ہدایت ہے اس وقت جس کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے ایک ایک چیز تفصیل سے، یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کھانے پینے کی یہ ہے اور یہ اصول ہیں، روزے کا طریقہ، حج کے ارکان، یہ شریعت کے احکام، یہ نعمت ہیں، اور جو اس میں تبدیلی کرے گا اس کے بعد کہ اس کے پاس پہنچ چکی ہیں. تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، وہ اس پر فریفتہ ہیں، وہ اسی کے پیچھے ہیں، وہ اسی کے پجاری. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں ان لوگوں پر جو سچے اہل ایمان ہیں، جو آخرت کو اپنی منزل بنائے ہوئے ہیں. وہ ہنستے ہیں کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو دنیا ہے، دنیا کمانے کی چیز ہے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اس کے اندر نام روشن کرو، اس میں ترقی کرو، آگے سے آگے بڑھو، یہ حاصل کرنے کی ہے، فلاں چیز بھی مل جائے. دنیا دنیا یہ کفار کی نگاہوں میں مزین کر دی گئی ہے، اور اگر مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ بن جائے گا تو وہ خود اپنے آپ کو دیکھنے کے وہ کہاں کھڑے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے لوگ جو ہیں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کی وجہ سے اس سے رک رہے ہیں، سود کو چھوڑ رہے ہیں، فلاں چیز چھوڑ رہے ہیں، حرام چھوڑ رہے ہیں ہر طرح کا، انہیں اس دنیا میں پھلنا پھولنا نہیں ہے، انہیں کوئی عقل نہیں ہے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو حرام سے بچنے والے ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، یہ بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا. اور سورہ متففین میں ہے کہ وہ اس دن ہنسیں گے ان کافروں پر. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حد و حساب. کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، انسانیت کا قافلہ شروع ہوا تو پہلے پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے حضرت آدم، اور سب کے سب دین توحید پر قائم تھے. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے پیغمبر، نبی، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے. یعنی جب وہ اس اصل ہدایت سے، دین توحید سے دور چلے گئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر زوال آتا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا تھا، رسولوں کو بھیجتا تھا، اور وہ اصلاح کرتے تھے، وہ بشارت بھی دیتے تھے اور انذار بھی کرتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتاب کو نازل فرماتا تھا، حق کے ساتھ، سچی کتاب. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ اس کے فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جن میں بھی ان کا اختلاف ہو گیا. اصل دین جو ہے اس کے اندر اختلافات ہیں، لوگوں نے انتشار پیدا کر دیا ہے، شکوک ڈال دیے ہیں، اب اس کے لیے بعد میں نبی آ رہے ہیں، کتاب نازل ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان جو ان کے انتشار ذہنی ہے اس کو دور کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے حق کے ساتھ. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جھگڑا نہیں ڈالا اس میں، یعنی کتاب میں، مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کے سامنے واضح احکامات پہنچ چکے تھے. یعنی بعد میں جو جھگڑا ڈالتے ہیں جیسے یہود وغیرہ، یہ سب کچھ حق پہنچ گیا، اس کے باوجود اپنے نیت کی خرابی اور شرارت نفس کی وجہ سے جھگڑے کھڑا کرتے ہیں. بغیم بینہم، اور یہ آپس کی زدم زدہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میں اوپر ہوں اور دوسرے کو میں نیچا دکھاؤں. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، بس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی اس حق کے معاملے میں جس میں کہ لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. یہ آیت اختلاف ہے، بڑی طویل ہے، اس کا بھی ترجمہ ہم نے کر لیا، لیکن یہ اپنی جگہ ایک حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے، کبھی موقع ہوا تو پھر تفصیل سے بات کریں گے. ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سیدھے سیدھے، ٹھنڈے ٹھنڈے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر تو وہ ابھی حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلی قوموں پر اور امتوں پر آئے تھے. مستهم البعصاء، انہیں فقر و فاقے کی سختی نے جھنجھوڑا. والضراء، اور تکالیف، جسمانی تکالیف ان پر آئیں. وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، اتنے سخت حالات ہوئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، تو انہیں بتایا گیا کہ اب اللہ کی مدد قریب ہی ہے. وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری آزمائش ہوگی، سختی بھی آئے گی، فقر و فاقہ بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، جانوں کا بھی، مال کا بھی، حالت خوف بھی طاری ہوگی، پھر کہیں جا کے اللہ کی مدد آتی ہے. تم ابھی سے جو ہے چیخ پڑے ہو اور کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، اس کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اللہ کے اور اس کے دین کے وفادار ہو اور اس کے لیے ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال، اس کے حقدار ہیں خود تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ دار، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیم اور مسکین، وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر. یعنی کہا گیا نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے. تو کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ تو جو بھی ضرورت مند ہے، چاہے وہ تمہارے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان سب پر خرچ کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی خیر کا کام تم کرتے ہو بے شک وہ اللہ کو معلوم ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا اور یہ تمہیں بہت گراں گزر رہا ہے. یہ ایک وقت آیا کہ جنگ فرض کر دی گئی، مسلمانوں پر لازم ہے. اس سے پہلے مکی دور میں وہ وقت بھی تھا کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، تلوار بھی نہیں کسی پر چلا سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ بندے رکھو. پھر وہ سٹیج بھی آئی کہ اب جنگ کرنا فرض ہے. اس وقت لوگ کہتے تھے ہمارے ہاتھ کھولے جائیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. پھر ہاتھ کھولے گئے اور پھر جنگ فرض کر دی گئی. تو ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ تھے ان میں سے اکثر تو وہ تھے کہ جو پہلے سے ہی تیار تھے، انہیں اس پر کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن کچھ ایسے عناصر موجود ہیں، منافقین یا کچے پکے ایمان والے. تو اسی لیے فرمایا کہ تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا اور وہ تمہیں بڑی بھاری لگ رہی ہے، بڑی گراں گزر رہی ہے تم پر. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم برا سمجھو، ان کے ساتھ کراہت محسوس کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو، تم اس سے محبت رکھو اور وہ تمہارے حق میں شر ہو، نقصان کا باعث ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تمہارے لیے اصل خیر کس میں ہے، تمہاری خیر خواہی کس میں ہے، کس راستے میں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے تم سے، تمہیں نہیں معلوم. لہذا شریعت کے جو بھی احکام آ رہے ہیں، وہی جو اسلام تھا، ہر معاملے میں سر تسلیم خم کر دو اور شیطان کے بہکاوے میں مت آنا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، کہیے کہ اس کے اندر یہ تو بہت بڑی سنگین بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا کہ کفار کا، قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا یمن کی طرف، کہ تم ان کا تعاقب کرو. نخلہ کے مقام پر جب پہنچے تو کوئی صورتحال ایسی بن گئی کہ دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا تو صرف ذرا نگرانی کے لیے بھیجا تھا اور اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے کہ اب ہمارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ حکم نہیں تھا کہ ان سے جا کے جو ہے وہ دو دو ہاتھ کرو اور ان کو قتل کرو، لیکن کچھ ایسی شکل بن گئی اور ایک مشرک جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. اور وہ اتفاق سے رجب کی یکم تاریخ تھی. مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی رجب کی پہلی تاریخ نہیں ہے، لیکن وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. اور رجب جو ہے وہ اشہر حرم میں شامل ہے، حرمت والے مہینوں میں، جس پورا احترام کیا جاتا ہے پورے عرب کے اندر ان کا. اب مشرکین کو موقع مل گیا شور مچانے کا کہ یہ مسلمان جو ہیں انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا، بٹا لگایا، رجب کے مہینے میں انہوں نے جنگ ہمارے ساتھ کی اور ہمارا ایک بندہ ناحق مار بھی دیا. اس پر انہوں نے خوب شور واویلا کیا. ایک اعتبار سے مسلمان اب ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے، اس لیے کہ حرمت والے مہینے میں پہل مسلمانوں سے ہو گئی، جس کو پورا عرب جو ہے ان کی روایت تھی، ہزار سالوں سے تھی، کہ بھائی اس میں کوئی جنگ جو ہے نہیں کی جا سکتی، بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. اب اس پر جب سوال اٹھا تو پھر اللہ کی طرف سے جواب جو ہے وہ ذرا سنیے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑنا جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بڑی سنگین بات ہے. لیکن اب آگے سنیے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی اور اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے بیت اللہ سے لوگوں کو روکنا، واخراج والیہ منہ اور وہاں کے رہنے والوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے بے دخل کرنا، وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے جرائم. یہ ہے اصل جواب کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے اور وہ بات اس کی ہم تائید نہیں کرتے کہ جو رجب کے مہینے میں جنگ مسلمانوں نے کی ہے یہ غلطی ہے، اس سے بڑی بات ہے، لیکن اس سے بہت بڑے بڑے جرم یہ. آج بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مسلمانوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ جو بے انصافی ہو رہی ہے، اور خود مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں فرنٹ لائن الائی بن کر امریکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن وہاں پر کہیں قبائلی علاقے میں کوئی دو چند خواتین کے قتل کی ہوا اڑ گئی تو ایک طوفان مچ گیا. آپ جو ہے دوسروں کو ان کے امریکہ کے کہنے پر اسلام کا رستہ روکنے کے لیے اور مسلمانوں کو مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوج کو استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرف نہ آئیں، فحاشی اور اوریانی کو عام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس طرف لاؤ ادھر نہ آ جائیں، کہیں قرآن کھول کر نہ پڑھ دیں، کہیں اللہ کے وفادار نہ بن جائیں. لیکن یہی لوگ جو ہیں دین پسند ہی اگر تھوڑی سی کوئی حرکت ایسی چھوٹی بات کر دے تو پہاڑ جیسا بن جاتا ہے، اتنا سنگین جرم، ایک عورت کو کوڑے مار دیے، اللہ اکبر، قیامت آ گئی. وہ یہ الگ بات ہے کہ پتہ لگا کہ وہ تو فیک تھا، سارے کا سارا ڈرامہ تھا، لیکن کوڑے مارنے کی سزا اسلام میں ہے، خاتون جرم کرے گی تو اس کو بھی پڑھیں گے، اس پر جو ایک طوفان مچا دینا. کیا ویسٹ کے اندر خواتین جرم کریں تو ان کو سزا معاف کر دیا جاتا ہے؟ جو بھی سزا ہوگی مرد کو ملتی ہے تو عورت کو بھی ملے گی. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھال کر جو ہے وہ پہ ایک طوفان پروپیگنڈے کا کر دیا جاتا ہے، اور جو کچھ خود کر رہے ہیں وہ ہزار گنا بڑے جرائم ہیں. اور یہ ہمارا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے، تو اصل بات یہ ہے، ڈٹ کا جواب دینا چاہیے کہ جو تم کر رہے ہو یہ فتنہ ہے، یہ قتل سے اور غارت گری سے بڑا جرم ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ لوگوں کو دین سے روکنا اور ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ لوگ دین کی طرف نہ جائیں اور شیطان کے رستے کی طرف جائیں، یہ کیفیت جو ہے یہ تو قتل سے کہیں بڑا جرم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور یہ کفار تو ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر کر واپس نہ لے آئیں حالت کفر میں، اگر ان کا قابو چلے بس چلے. ومن يرتد منكم عن دينه، اور جو کوئی کفار کے ان سازشوں سے اور کفار کے دباؤ اور سختیوں سے گھبرا کر واپس لوٹ گیا اپنے دین سے، اسلام کو چھوڑ کر واپس چلا گیا مشرکانہ دین میں، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر وہ مر گیا اسی حالت کفر میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے تمام اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ اسی میں رہیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی یہ ہیں جو واقعی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کا بڑا بہت بڑا پہلو ہے گناہ کا، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں میں جو گناہ کا پہلو ہے وہ اس کے نفع کے پہلو سے زیادہ بڑا ہے. وہ اشارہ دے دیا کہ ان سے گریز ہی بہتر ہے، اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے اور گناہ کا پہلو زیادہ ہے. شراب اور جوا، یہ ابتدائی طور پر شراب کے حوالے سے جو قرآن مجید میں رہنمائی آئی وہ یہ ہے. لہذا سب لوگوں نے شراب نہیں چھوڑی، کچھ لوگوں نے چھوڑ دی. واضح حکم تو نہیں تھا کہ ابھی چھوڑ دو یا یہ حرام ہے، صرف انڈیکیشن تھی. وہ بعد میں پھر سورہ مائدہ میں وہ آخری آیات آئی، تو یہ پہلا حکم آیا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آخر کتنا خرچ کریں، بار بار کہا جا رہا ہے خرچ کرو. قُلِ الْعَفْوَ، آخری انتہا یہ ہے کہ جو کچھ اپنی ضرورت سے زیادہ ہے سب خرچ کر دو. یہ ہائیسٹ لیول تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ زکات دے رہے ہو، ٹھیک ہے، زکات ادا کر دی، تمہارا مال جو ہے اس میں سے وہ حق تم نے نکال دیا جو دوسروں کا تھا، تو باقی مال تمہارا ہے. لیکن اگر واقعی اونچا مقام روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے چاہتے ہو، تو جو ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کرو، اور اللہ پر ایمان اور توکل ہو کہ کل کی روزی وہ دے گا. اور ایسے ہوتے ہیں لوگ، ہوتے بہت کم ہیں، لیکن واقعتاً یہ ایمان کی ایک بہت اونچی چوٹی ہے کہ جس پر ایسے لوگ فائز ہوتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں تفصیلی احکامات آ رہے ہیں. ویسألونک عن الیتاما، اے نبی آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت ہی خیر کا کام ہے، ان کی بہبود اور ان کی بہتری چاہنا یہ بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا خرچ ملا لیا کرو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی بند ہیں. یتیموں کے بارے میں مکی صورتوں میں آیا کہ ان کے مال کے قریب تک مت پھٹکنا، یتیم کے مال کے. اب جس شخص کے گھر میں کئی یتیم پل رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم اگر مال اپنے میان کے ساتھ مکس کرنے، بدنیتی نہیں ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اجازت دے دی گئی. اگر تم ان کی خیر چاہتے ہو، ان کے خیر خواہ ہو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے تجارت کرو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ایک وارننگ بھی دے دی. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو فسادی ہے، جس کی نیت خراب ہے، اس کے مقابلے میں کہ جو کون واقعی خیر خواہ ہے اور بہبود چاہتا ہے. اس رعایت سے فائدہ اٹھا کر اور تم ڈنڈی مارنا شروع کر دو، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالے رکھتا، تمہیں اس کی بھی اجازت نہ دیتا کہ مال اپنا مکس کرو، لیکن اس نے اجازت دی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، اور نکاح مت کیا کرو مشرق عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور ایک مومن باندی لونڈی بہتر ہے ایک مشرک یعنی آزاد اور صاحب حیثیت خاتون سے، مشرکہ سے. ولو اعجبتکم، چاہے وہ تمہیں بھلی لگے. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، اور اپنی عورتوں کا نکاح نہ کیا کرو مشرکین کے ساتھ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مؤمن خير من مشرك، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک صاحب حیثیت مشرک سے. ولو اعجبكم، چاہے وہ مشرک تمہیں بڑا بھلا لگتا ہو، بڑی حیثیت والا ہے اور بہت ہی رسپیکٹیبل ہے اپنی جگہ، لیکن ہرگز نہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اپنی عورتوں کے نکاح، مسلمان خواتین کا نکاح ان سے جائز نہیں. اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، جہنم کے داعی ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس، اور وہ کھول کر بیان فرماتا ہے آیات لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.